بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وإدرته الطاهرين جو گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی غزوہ سے متعلقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان مسائل سے بھی ان کا تعلق تھا کہ جہاں انسان غاصب نہ ہو مگر اس کے باوجود اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس نقصان کا وہ ضامن ہوتا ہے، دو طرح سے نقصان کا ضامن ہو سکتا ہے، یا تو مباشر بن کے نقصان کا ضامن ہوگا یا سبب بن کے نقصان کا ضامن ہوگا۔ آج جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کرے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو مجبور کرنے والا ذمہ دار ہوگا یا نقصان پہنچانے والا ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں مثال پائی جاتی ہیں اس میں کل جو بات ہو رہی تھی کہ خودکش دھماکے جو لڑکے کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ مجبور ہیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کو گولی مار دیں گے، ان کے گھر والوں کو پریشان کریں گے۔ لیکن ابھی ہم وہ گفتگو کا آغاز خودکش دھماکوں کے حوالے سے نہیں بلکہ کسی کے مال کو چرانے، کسی کو غصب کرنے، ڈاکہ ڈالنے، ان حوالوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان مجبور ہو جائے ڈاکہ ڈالنے پر، ایک انسان مجبور ہو جائے چوری کرنے پر، اب یہ چوری کرتا ہے اور مال ضائع کر دیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے مال ضائع ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے والا ذمہ دار ہوگا یا جس نے اس کو مجبور کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں دو الفاظ عربی زبان کے اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو عربی کی مہارت آپ کو ہوگی، ساتھ ہی ساتھ لینگویج کا صحیح استعمال بھی ذہن نشین ہو جائے گا۔ عربی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسم فاعل اور ایک اسم مفعول۔ اسم فاعل فعل انجام دینے والے کو کہا جاتا ہے اور اس میں مفعول جس پر وہ فعل کیا گیا ہو۔ ضارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا، جسے مارا گیا ہے وہ ہے مضروب۔ یہاں بھی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، مکرہ اور مکرہ۔ مکرہ یعنی مجبور کرنے والا، اس میں فاعل ہے، مکرہ جسے مجبور کیا گیا، یہ ہے اس میں مفعول۔ تو بظاہر چونکہ عربی کتابوں میں عام طور پر زیر زبان نہیں لگائے جاتے ہیں تو پڑھنے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے۔ لہذا خود آیت اللہ سیستانی کی عبارت ہی میں اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ یہ اس میں فاعل پڑھیے آپ زیر کے ساتھ یا اس میں مفعول پڑھیے آپ زبر کے ساتھ۔ تو دو الفاظ پیش نظر رکھیے، ایک ہے مکرہ یعنی مجبور کرنے والا، ایک ہے مکرہ جسے مجبور کیا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھیں، ولو اکرہ علی اتلاف مال غیرہ وساغ لہ الاتلاف لاجلہ۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے مال کو طلب کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ فنا کے دکان کو آگ لگا دو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، سیاسی پارٹی والے چندہ لے رہے ہوتے ہیں، ایک دکاندار اگر اکڑ گیا کہ ہم نہیں دیتے ہیں چندہ، تو عام طور پر ان کو دھمکی دی جاتی کہ پھر تمہاری یہ دکان سلامت باقی نہیں بچے گی، اور کچھ مقامات تو سلامت نہیں بھی بچتی، وہ آگ لگا دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ اب جن کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے بھیجا ہے، جن کو آگ لگانے کے لیے بھیجا ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ تم کو یہ کام کر کے آنا ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، تو وہ مجبور ہے آگ لگانے پر، وہ مجبور ہے توڑ پھوڑ کرنے پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مجبور کیا گیا ہے یہ شخص، کیا ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اب دکان کو آگ لگانے کی اجازت ہے, اس کے لیے دکان کو آگ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ تم اگر دکان کو آگ نہیں لگاؤ گے, فلاں کی دکان کو نہیں توڑو گے, تو تمہیں گولی مار دیں گے, سوال یہ, سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے, پھر وہ آگ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا. کہتے ہیں یہاں دو باتیں. پہلی چیز تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ جس چیز کو, جس مال کو خراب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, وہ یا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں, ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہماری حفاظت میں وہ چیز دی گئی ہے, یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہماری حفاظت میں نہیں دی گئی. ہماری حفاظت میں دی گئی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے وہ سارے افراد کے جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, دکانوں, ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں, فیکٹریوں میں کام کرنے والے نے, خود بڑے انجینئر نے اپنے چھوٹے کاریگر سے کہا کہ فلاں مشین میں یہ چیز ڈال دو, توڑ دو اس کو, خراب کر دو اس کو, تو وہ چیز خود انجینئر کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, زیادہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور ایک کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے فلاں کی دکان کو جاؤ آگ لگا دو, اس کی دکان کو توڑ دو. اگر ایک چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں, وہ کسی طرح سے بھی اپنے ہاتھ میں, مگر جائز طریقے سے ہاتھ میں, جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں, ان میں ایک طریقہ یہ کہ بطور امانت دی ہے وہ چیز کہ رکھو تم اپنے پاس, اس نے ان کے ہاتھ میں, اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد والے, انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, لہذا بطور امین, امانت دار, یا جو بھی کرایہ دار, فلاں فلاں, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. دوسرا پہلو یہ کہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر اس کے باوجود سامنے والے کے مال کو نقصان پہنچانے کی اس کو اجازت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس کی جان کا مسئلہ ہے, اس کی جان کا مسئلہ ہے, یا اس کی اولاد کی جان کا مسئلہ ہے, اس کے گھر والوں کی جان کا مسئلہ ہے. لہذا ایک طرف اس کی یا اس کے گھر والوں کی جان ہے, اور دوسرے طرف کسی دوسرے مسلمان کا مال ہے. ایک طرف جان ہے, ایک طرف مال ہے, اور وہ مال ایسا ہے کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے, وہ دکان ہے فلاں کی, اس کو توڑنے یا اس کو آگ لگانے کے لیے کہا گیا ہے, یا اپنے پاس وہ مال ہے, اپنے پاس وہ چیز ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کسی اور کی مشین ہمارے پاس ہے, کسی اور کی گاڑی ہمارے پاس ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے کہا, اس کو تباہ کرنے کے لیے کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ پہلو ہے کہ اس کو اجازت ہے اپنی جان یا اپنے گھر والوں کی جان کی خاطر دوسرے کے مال کو نقصان پہنچا دے, یعنی یہ ایسی مجبوری ہے, کرے نقصان نہیں پہنچائے گا تو جان کو خطرہ ہے, اس کی جان چلی جائے گی, گھر والوں کی جان چلی جائے گی. تو کہتے ہیں اگر جان کے مقابلے میں مال آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نقصان پہنچانے کی اجازت ہے, یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں کا مطلب ہے کہ یہاں یہ نقصان پہنچا دیتا ہے تو بعد میں بھی ذمہ دار نہیں ہوگا. دیکھیے یہ بڑی باریکی ہے, ان مسائل کو اگر نہ سمجھے انسان تو اندازہ نہیں آگا کہ کہاں اس کی ذمہ داری بنتی کہاں نہیں بنتی. اگر اس نے کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا, تو ایسی صورت میں بعد میں بھی اگر مال کا مالک یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھے دے دو یہ چیز, یہ تم نے نقصان پہنچائی ہے, تو وہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں, میری جان پر بن گئی تھی, لہٰذا مجھے اس کو نقصان کرنا ہی کرنا تھا, لہٰذا میں ذمہ دار نہیں. اچھا یہ ذمہ دار نہیں ہے تو کیا مالک نقصان اٹھائے؟ نہیں. پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر امام کی حکومت قائم ہو جائے تو جس نے نقصان پہنچانے کے لیے کہا ہے, جو مکرے ہے, جی ہاں, اس کو پکڑا جائے گا, امام کی حکومت میں اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا اگر تم نقصان پورا کرو. مالک کو نقصان نہیں ہونے دیں گے کسی صورت, اس سے کہا جائے گا کہ تم نقصان پورا کرو. ہاں, جب تک کہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے دنیا میں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بیچارے مومن تو سب سے زیادہ کمزور ہو گئے. لہذا ایسی صورت میں جس کے پاس وہ چیز ہے امین، یا وہ چیز نہیں بھی ہے مگر جان کے مقابلے میں مال آ رہی ہے اور مال کو وہ خراب کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، تو یہ ذمہ دار نہیں مانا جائے گا. ہاں ایک صورت میں جان کے مقابلے میں مال آ جائے تب بھی ذمہ دار ہوگا، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ کہ جہاں اس مال پر اس نے پہلے سے قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی پہلے سے یہ غاصب تھا. دو الگ الگ چیز ہوگی، پہلے امین تھا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پہلے سے اس نے یہ چیز غصب کر کے رکھی ہوئی ہے تو غاصب ہے پہلے سے. اب یہ جو چیز غصب کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو توڑ دو، اس کو خراب کر دو، اس کو جلا دو، اور یہ مجبور ہے اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے اس کو، لہذا یہ تو جلا دے گا توڑ دے گا. اب اس نے توڑ دی، جب یہ توڑ دی تو اب مالک دو افراد سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے بھی کہ جس نے مجبور کیا کہ تم توڑ دو، اور اس سے بھی کہ جس نے جان بوجھ کے وہ توڑ دی. مجبور تھا یہ اس لیے کہ اس کی جان کو یا اس کے گھر والوں کی جان کو خطرہ تھا، لہذا جان بچانے کی خاطر وہ چیز اس نے توڑ دی. تو اب یہ مال کا ضامن ہوگا اس لیے کہ پہلے سے غاصب ہے. تو اگر انسان پہلے سے غاصب ہوتا ہے تو مال کا ذمہ دار بنتا ہے، اور اگر پہلے سے غاصب نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کے مال کو تباہ کر سکتا ہے، اپنی یا اپنے گھر والوں کی یا دوسرے مسلمان کی جان کو بچانے کے لیے. یہ دو پہلو پیش نظر رکھیے، پھر یہ عبارت دیکھیں ذرا بہتر سمجھ میں آئے گی عبارت. لو اکرہ علی اتلاف مال غیرہ، اگر کوئی شخص مجبور کر رہا ہے کہ دوسرے کے مال کو تباہ کر دو، فلاں کی دکان کو آگ لگا دو مثلا، وصاف لہ الاتلاف، اتلاف اور اس کے لیے طلب کرنا جائز بھی ہے. وہ جائز کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ جو ابھی آپ کے سامنے آیا کہ وہ طلب کر سکتا ہے. اس کے پاس کسی کی بطور امانت پڑی ہوئی چیز، یا امانت نہیں پڑی ہوئی، کہیں اور دکان، گوڈاؤن، مکان، جو کچھ بھی ہے اس کو آگ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے. جائز کیوں ہے؟ لے اجل ہی، اس لیے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کو گولی مار دیں گے، وہ اس کی جان کا خطرہ ہو جائے گا. تو کان الزمان علی من اکرہ، تو ضامن وہ آدمی ہوگا جس نے مجبور کیا ہے، وہ بدماش ہے جس نے مجبور کیا ہے اس کو ضامن ٹھہرایا جائے گا. وليس علی الزمان، جس نے اس کو توڑا ہے، پھوڑا ہے، طلب کیا ہے، اس پر زمان نہیں ہوگا. اذا لم يكن المال مضمونا في يده، یہ ایسی صورت میں ہے کہ یہ جو مال اس کے پاس ہے اس کا اسے ضامن نہ ٹھہرایا گیا ہو. اس مال کا اسے کب ضامن ٹھہرایا جائے گا؟ جب یہ خود غصب کر کے کہیں سے لے آیا تو پھر یہ ضامن بن گیا، جب یہ غصب کر کے لے آیا تو یہ خود ضامن بن گیا. تو اوپر جو مثال بتائیے اس صورت میں ہے کہ جب اس کو ضامن نہ ٹھہرایا گیا، لیکن اگر اس کو ضامن ٹھہرایا گیا ہو، بأن أكرهه علی إتلاف ما ليس تحت يده او علی إتلاف الودیعة التي عنده مثلا، یعنی اس کو ضامن کہاں نہیں ٹھہرایا گیا، یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. کہاں پر؟ وہاں پر یہ ذمہ دار نہیں ہوگا کہ ایسے کسی مال کو تباہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا ذمہ دار یہ نہیں ہے. کسی کی دکان ہے، کسی کا گوڈاؤن ہے، کسی کی فیکٹری کا پرزہ ہے، مشین ہے مثلا، اس کو توڑنے پھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں، سمجھ لو یہ قطعاً غاصب نہیں ہے. دوسرے کی چیز دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہاں اس کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا نہیں اس کے ہاتھ میں ہے مگر اس کے ہاتھ میں بطور امانت ہے، وہ چیز امین ہے. وہ امین کا مطلب ہے کہ یہ غاصب نہیں ہے، اس پر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اگر یہ امین ہے، اس کے پاس ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اس کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے اور وہ چیز چلی جاتی ہے، تو یہ ضامن نہیں کہلاتا، ہم اس کو ضامن نہیں ٹھہراتے. بہت سارے گاڑی والے صبح کرائے پر گاڑی لیتے ہیں اور شام کو مالک کو واپس کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ امین ہے. اب اگر دن کے دوران میں گن پوائنٹ پر گاڑی چھن جاتی ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی بچانے، نہیں بچا سکے، یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ کیوں ذمہ دار نہیں؟ اس لیے کہ امین ہے. تو یا تو یہ چیز ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے لہذا غاصب نہیں ہے، کہیں اور ہے، ان کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں ہے مگر جائز طریقے سے اپنے ہاتھ میں، لہذا یہ امین ہے، اس چیز کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ضمان ان پر نہیں ہوگا، جو مجبور کرنے والا ہے اس پر ضمان ہوگا. وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْمَالُ مَضْمُونًا فِي يَدِهِ، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں ایسا مال ہے کہ جس کا یہ ضامن بن گیا، وہ ضامن کب بنے گا؟ جب یہ غصب کر کے لایا ہوگا، چوری کر کے گن پوائنٹ پہ لے گیا ہے، تو پھر یہ اس مال کا ضامن ہے، پھر ہر صورت میں یہ ضامن ہے۔ كَمَا اِذَا غَصَبَ مَالًا فَأَكْرَهُ شَخْصٌ عَلَىٰ اِتْلَافِهِ، جیسے پہلے اس نے کسی کا مال غصب کیا، پھر کسی نے اس کو مجبور کیا کہ اس کو تو اس کو خراب کرو۔ فَالظَّاهِرُ ضِمَانُ كِلَيْهِمَا، اب ظاہر یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ اب دو آدمی ضامن ہوں گے، جس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے وہ بھی ضامن ہے، اور جو مجبور کر رہا ہے وہ بھی ضامن ہے، دونوں ضامن بن گیا ہوگا۔ لہذا مالک ان دونوں میں سے جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، جو غاصب تھا اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، جس نے مجبور کیا تھا اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ فَلِلْمَالِكَ الرُّجُوعُ عَلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ، تو مالک کو حق ہے کہ دونوں میں سے جس سے چاہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ، یہ مُكْرِه پڑھیے اس میں فاعل کے طور پر، کسرہ کے طور پر، اگر مالک اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے جس نے مجبور کیا تھا فاعل کو، تو لَمْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْفَتْحِ، یہاں پر یہ مُكْرِه پڑھیے فتح کے ساتھ، یہ اس میں مفعول ہے، مجبور، جو آدمی مجبور تھا، اگر مالک نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم چیز دے دو، وہ امام زمانہ کی حکومت میں ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ پھر وہ پروردگار توفیق دے، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں۔ اگر مالک کہے اس شخص سے کہ تم نے اس کو مجبور کیا تھا لہذا تم میری چیز نکالو، میری مشین تم نکالو، تو ایسی صورت میں یہ مالک کو لوٹا دے گا، اس کو ذمہ داری ہے مالک کو لوٹائے، پھر یہ کیا اس آدمی سے لے سکتا ہے کہ جس کو اس نے مجبور کیا تھا کہ بھئی اصل میں توڑی تو تم نے، میں نے، جیسے لوگ کہتے بھی ہیں، وہ جواب پلٹ کر یہ دے کہ بھئی یہ تو تمہارے کہنے پہ توڑی تھی، میں نے خود توڑی، تم نے کہا تھا کہ تم توڑ دو اس کو تو میں نے توڑ دی، میں کیا کرتا، تو جواب لوگ کیا دیتے ہیں کہ اگر میں کہوں آج میں کود جاؤ تو کود جاؤ گے، یہ جواب دیتے ہیں لوگ، ایسا کرو گے، اگر میں کہتا آج میں کود جاؤ تو کود جاؤ گے، یہ جواب دیا، یہاں یہ جواب نہیں چلے گا۔ وہ اگر کہے کہ میں نہیں دیتا، میں تو مجبور تھا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا، اس لیے میں، میری ذمہ داری نہیں، تو یہ حق بجانے میں یہ جس نے مجبور کیا تھا وہ اس مجبور آدمی سے مطالبہ نہیں کر سکتا اس چیز کا، حالانکہ تھوڑی خود ہے اس میں۔ جی جی، مالک نے تو پہلے اس سے رجوع کر لیا،
نہیں، اس نے مقرض کر لیا،
وہ ابھی بات میں آ رہا ہے، ایک منٹ ذرا ڈر جائے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مالک نے مجبور کرنے والے سے وصول کر لیا، اب یہ مجبور کرنے والا اس سے وصول نہیں کر سکتا کہ جو بیچارہ مجبور تھا اس سے وصول نہیں کر سکتا، یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ آئیے اب آگے دیکھیں، بخلاف العقد، اگر ہم اس کا برعکس کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب برعکس کیا ہے؟ کہ مالک نے اس سے وصول کیا کہ جس نے توڑا تھا اس چیز کو، خراب کیا تھا، کہا بھی تم نے میری چیز خراب کی تم نکالو، لہذا اس کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مالک کو دے، مالک کو دینے کے بعد وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس نے مجبور کیا تھا، کہتے جی ہاں یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تمہارے مجبور کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی چیز توڑ دی، اب مالک نے اس کا مطالبہ کیا ہے لہذا میں نے مالک کو دے دی، اب وہ چیز تم مجھے دو یا اس کی قیمت مجھے دو، تو اب یہ مکرہ کو وہ چیز دینا پڑے گی، مکرہ کو یہ دینا لازمی ہو جائے گا۔ اذا اکرہ علی اطلاق المال، یہ ساری گفتگو وہ تھی کہ مال آیا ہے جان کے مقابلے میں، مال اور جان کا آپس میں مقابلہ ہے، لیکن اگر فرض کیے کہ جان کے مقابلے میں جان کا معاملہ آ جائے، جو ہم کل مثال بنا رہے تھے کہ خودکش کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے خودکش نہیں کیا تو تمہیں گولی مار دیں گے، تو اب یہ کیا ہے، یعنی اس آدمی کی، اس لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دھماکہ کرے، اگر دھماکہ نہیں کریں گے تو وہ ان کو گولی مار دیں گے، تو فائدہ کیا ہوا، یعنی اس کو تو دونوں صورتوں میں مرنا ہے، چاہے خودکش کر کے مرے یا گولی کھا کے مرے، اس کو تو دونوں صورتوں میں، تو پھر اس کو خودکش کی اجازت کیسے مل سکتی، تو نہیں مل سکتی کسی صورت میں۔ لہذا کہیں پر بھی، یہ تو ایک ہماری مثال والی بات آ گئی، کلیہ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں پر اگر جان کے مقابلے میں جان آ جائے. یہ مسائل سیاسی پارٹیوں میں بہت چل رہے ہیں کہ فلاں دکاندار نے چندہ نہیں دیا اس کو گولی مار دو, پتا نہیں دیا اس کو چوندی گولی مار دو. اب اگر فرض کیجئے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو گولی مار دو, اگر تم نے گولی نہیں ماری تو تمہیں گولی مار دی جائے گی. اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو گولی مار دے, کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے. یا جان کے مقابلے میں جان ہے, یعنی اگر یہ قتل نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا, اور قتل کرے تو ایک مسلمان قتل ہو جاتا ہے. تو بہرحال دونوں صورتوں میں قتل تو ہونا ہے. یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو قتل کرو تو یا تو مجھے مرنا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کو مرنا ہے. تو یہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتے, خود مر جاؤ مگر کسی دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتے. تو اور زیادہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ خودکش کی اب کسی صورت میں اجازت ہو ہی نہیں سکتی. اور خودکش کے علاوہ یہ بھتہ خوری میں بھی جہاں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہمیں گولی مار دیں گے, وہاں کسی مقام پر اجازت ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی دوسرے مسلمان کو مارا جائے. تو اب فرق کیا آ گیا کہ جہاں آپ کی جان اور دوسرے کسی مسلمان کی جان کا موازنہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ کو مرنا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کو مرنا ہے, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ مر جائیں مگر کسی دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتے. یہ کلیہ اور قاعدہ بن گیا ہمیشہ کے لیے. ہاں آپ کے مقابلے میں اگر مال آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, مال کو تباہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی جان ہے اس کا مال ہے, تو جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے مال کے مقابلے میں, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جان کے مقابلے میں اگر جان آ رہی ہے تو اپنی جان کو ختم کرو مگر کسی دوسرے مسلمان کی جان کو ختم نہیں کر سکتے. جی ہاں چلیں, یہ سوال بھی ہم بنا لیتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں مارا تو پورے تمہارے خاندان کو مار دیں گے, تب بھی نہیں مار سکتے. جان کے مقابلے میں ایک جان یا جان کے مقابلے میں کئی جانیں آ رہی ہوں فرق نہیں پڑتا, کسی مسلمان کو مارنے اس لیے کہ دم یعنی خون یہ کسی دوسرے مسلمان کا کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں مل سکتی. یہ قاعدہ اور کلیہ ذہن میں رکھیے تو اسلام کی بہت سارے گتھیاں آسانی سے سلجھ جائیں گی کہ اس کا سولوشن کیا ہے. یہ بہت آسان ہے. بشرط ہے کہ دونوں وہ غاصب بھی ہو, مالک نے, ہاں مالک نے اگر ان دو ظالموں میں سے کسی ایک سے وصول کر لیا, یا تو مجبور کرنے والے سے وصول کر لیا یا اس سے جس کو مجبور کیا گیا تھا, تو مالک اب دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتا. جتنا اس کا حق ہے فقط وہ حق ہی لے سکتا ہے, ایسا نہیں کر سکتا کہ تم بھی میرا حق دے دو اور تم بھی میرا حق دو یا ڈبل حق لے لو, ایسا نہیں کر. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ آدھا حصے لے اور آدھا حصے لے, وہ پہلے گفتگو آ چکی ہے پوری, یہ کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں یہ بات تو طے ہوگی کہ مسلمان کے لیے خودکش نہیں کر سکتے, غیر مسلم کے لیے کر سکتے ہیں خودکش, اس کا دار و مدار, اس کی اجازت مل سکتی ہے. لیکن اس کے لیے جیسے آیت اللہ سیستانی کا ایک سوال قرآن و عطرت اکیڈمی کے نوٹس بورڈ پر بھی لگا ہو, لگا رہا ہے کسی زمانے میں, آپ نے پڑھا ہو کہ اگر خودکش کرنے کی وجہ سے ان کافروں کی سبکی ہوتی ہو تو وہ خودکش کرنے کی اجازت, یعنی کافروں کو نقصان پہنچتا ہو, ان کی ذلت و خواری ہوتی ہو, تو پھر ممکن ہے کہ اس کی اجازت مل جائے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے لیے مسلمان مارا جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی اہل ممبر کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ آج سب سے زیادہ دنیا میں یا تو بھیڑ بکریاں کٹ رہی ہیں یا مسلمان کٹ رہے ہیں, وہ بھیڑ بکریوں کے برابر برابر حساب ہوتا جا رہا ہے ایسا لگا. اچھا مسلمان بھی جو کٹ رہے ہیں ان کو کافر جتنا مار رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خود مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں. اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ مسلمان جو مسلمان کو مار رہے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ جو دین کے نام پر ماری جاتی ہے. دین کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے, سب سے عجیب بات تو یہ ہے. تو اس طرح کی اگر دینداری سکھائی جائے کہ جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہو اس طرح کی دینداری سکھائی جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. اگر مسلمان کی جان کے مقابلے میں اس کے مال کو تباہ کرنے کے لیے کہا جائے, اس کی عزت و آبرو تباہ کرنے کے لیے کہا جائے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے تو کوئی تعجب نہیں. اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے معاشرے میں پھیل رہی ہوں, اور یہ ایک ایسی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جید اور بزرگ علماء ہمارے شہر کے بھی جید اور بزرگ علماء بیچارے خوف زدہ ہو گئے کہ ہماری عزت پر بات نہ آ جائے, ہماری ناموس پہ بات نہ آ جائے, ہمارے مال پر یا ہماری جان پر بات نہ آ جائے. تو جو ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگوں کا جو یہ سکھایا کرتے تھے کہ ماں باپ کا احترام کرو, اپنے بڑے کا احترام کرو, اپنے چھوٹوں کے ساتھ سب کا شفقت سے پیش آؤ, علماء کا احترام کرو, بلکہ ایک رواج تھا اس زمانے میں کہ جب بھی کسی عالم سے ملاقات ہوتی تھی ان کی دست بوسی کی جاتی تھی, ان کے ہاتھ کو بوسا دیا جاتا. آج زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ الٹی بات ہو گئی ہے, اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ جہاں پر علماء کی توہین کرو, ان کو مارو, ان کو پیٹو, اور شہر کے کئی بزرگ علماء بیچارے اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کہنے جائیں اور کسی کو بری لگ جائے. تو دینداری آج کتنی الٹ گئی ہے, اور دینداری جو الٹ گئی ہے وہ ٹھیک دین کے نام پر, بھئی ایسا کرنے میں تمہیں بڑا ثواب ملے گا, لوگ یہ سمجھ رہے. ٹھیک دین کے نام پر دینداری کو کتنا الٹ دیا گیا. مدارس کے طلبہ کو اس حوالے سے بڑا ہوشیار ہو چوکنا رہنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ دین کا دفاع کرنے کے لیے عملی طور پر زندگی میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ اس میں اس طرح کے جتنے خدشات پیدا ہو رہے ہیں ان سے آپ کو سب سے زیادہ آگاہ رہنا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دین کا دفاع کریں دوسرے دین کا بیڑا غرق کریں, تو آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ بڑھ جائے گی. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اس طرح بات پڑھیں محمد والے میں. اب کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے, کہ اگر فرض کیجیے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز غصب کی اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا اسے ضائع کر دیا, اسے برباد کر دیا, اس میں یہ بھی آ جاتا کہ وہی کھانے پینے کی چیز اسی آدمی کو کھلا دی جسے غصب کی تھی, اصل مالک کو کھلا دی. مطلب کھانے پینے کی چیزوں کے غصب کرنے کے حوالے سے ممکن ہے آپ میں سے کچھ طلبا کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی راستے میں چلتے آدمی کی روٹی کون چھینتا ہے, کون غصب کرتا ہے. کوئی اگر کباب روٹی لے جا رہا ہو, سالن روٹی لے جا رہا ہو, تو کون اس کو چھین کے لے جاتا ہے. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ایک خاص قسم کی ڈبل روٹی آتی ہے, پتہ نہیں آپ نے وہ ڈبل روٹی دیکھی ہے, ضرور دیکھی ہوگی, بیکری میں ملتی ہے خاص قسم کی ڈبل روٹی جو کڑک ڈبل روٹی کہلاتی ہے. ایک ہوتی ہے سلائس, وہ ہوتی ہے کڑک ڈبل روٹی جو چار ایک ساتھ ہوتی ہے, چھ ایک ساتھ ڈبل روٹی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے جو بن کباب والا بن ہوتا ہے, وہ نہیں, وہ بالکل نرم ہوتا ہے. ڈبل روٹی ویسی ہی ہوتی ہے مگر ذرا بڑی بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے, سالن وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک صاحب نے بیکری سے اس طرح کی ڈبل روٹی خریدی اور وہ کاغذ میں لپیٹ کے اس نے دی تھی, اس نے اپنے تھیلے میں, جو کپڑے کا تھیلا ہوتا ہے, پرانے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں کپڑے کا تھیلا, کپڑے میں کپڑے کے تھیلے میں وہ لپیٹ کے لے جا رہے تھے. اچھا جس انداز سے کپڑے میں لپیٹ کے لے جا رہے تھے, آپ لوگوں نے شاید یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا, یہ اسٹیٹ بینک, حبیب بینک, جو بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں ساری جتنی بھی ہیں مرکزی بلڈنگ ہیں, وہاں سے جو پانچ پانچ ہزار کے بنڈل لے کے نکل رہا ہوتا ہے, ہزار ہزار کے جو بنڈل لے کے نکل رہا ہوتا ہے, مثلا دو بنڈل اس نے بڑے بڑے لیے, پانچ پانچ ہزار والے, ہزار ہزار والے, وہ بھی اس کو اس طرح سے کاغذ میں لپیٹتا ہے پھر وہ تھیلی میں ڈالتا ہے, اور وہاں بھی کام کرنے والے اکثر کپڑے ہی کی تھیلی میں. جب یہ ڈبل روٹی لے کے نکلا وہاں سے, تھوڑا سا آگے چلا تھا گن پوائنٹ پہ, دو موٹر سائیکل آ گئے, دو لڑکے موٹر سائیکل بیٹھے کہ جو تمہارے ہاتھ میں دے دو, تو بےچارا ڈر گیا وہ دے دیا. اب جا کے انہوں نے جو کھولا ہوگا تو پتہ چلا کہ 5,000 کے نوٹ کے بجائے وہ کرا ایک ڈبل روٹی نکل آئی ان کے ہاتھ میں. تو اس طرح سے یہ بھی غصب ہوتا ہے مگر وہ اشتباہ میں غلطی. تو اب یہ جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے ممکن آپ کے ذہن میں جو آئے کہ بھائی ایک روٹی کون غصب کرتا ہے, نہیں مگر ایسا نہیں ہے. اب میں ذرا سی مثالیں بدل دوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جی ہاں دیکھیں کتنا یہ کام بھی آج کی دنیا میں بھی کتنا ہو رہا ہے. کہاں پر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ تر امام بارگاہوں میں, محفلوں میں, جہاں جہاں نیاز ہوتی ہے ان مقامات. یہ جتنے بھی نیاز کرنے والے ہوتے ہیں انفرادی توبہ مجلس کی ہے کسی نے, اجتماعی توبہ مجلس کی ہے, نیاز بانٹ رہے ہیں. اب یہ نیاز بطور خاص نیاز تقسیم کرنے والے, کام کرنے والے, یہ جتنے افراد ہوتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ سنا ہے ہم نے, اس کی تحقیق میں ہم پڑھے نہیں ہیں, آپ بھی نہ پڑھیے گا اچھا نہیں ہے. وہ یہ کہ جب نیاز آتی ہے یا اس طرح کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنا حصہ نکال کے الگ رکھ لیتے ہیں. اپنا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا حصہ بھی نکال کے بالکل الگ رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نیاز بانٹنا شروع کرتے ہیں. اگر پوری ہو گئی فبہا, اگر پوری نہیں ہو گئی تو وہ حصہ تو ہمارا محفوظ ہو گیا, ہماری نیاز تو محفوظ ہے. اگر فرض کیجئے کہ نیاز بچ گئی تو وہ ہمارے گھر والوں کے علاوہ اور جتنے ملنے جلنے والوں ان کے لیے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا. یہ جس انداز سے اس طرح سے نیازیں نکالی جاتی ہیں, شادیوں میں کھانا نکالا جاتا ہے, محفلوں میں اس طرح سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں, یہ چاہے محفل کا مال ہو یا کسی انفرادی مجلس کا معاملہ ہو, یہ اس کی چیز ہے. اور اس طرح سے جو نکال نکال کے لے جا رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہم نے کہا کہ چوری غصب ہے, گن پوائنٹ غصب ہے, ڈکیتی غصب ہے, یہ بھی ایک طرح کا غصب. آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر اس طرح سے نکال لیا, یہ بھی غصب. اور یاد رکھیے کہ یہ جو پیٹ میں جانے والا, بٹھا جائے ہماری بات پہلے پوری ہو جائے, یہ جو اس طرح کی چیز پیٹ میں جاتی ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ زہر کی دو چار گولیاں کھا لیں یا فینائل مارنے والی دوا پی لیں, وہ نقصان پہنچے گا تو زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی ختم ہو جائے گی. خودکشی کا گناہ اپنے مقام پر, لیکن اگر غلطی سے کوئی طرح کی دوا پی لیتا ہے یا گولی کھا لیتا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہو, لیکن نقصان ہوگا اس کو بھی. ایسا نہیں کہ نقصان نہیں ہوگا, زہر کہے کہ بھائی اس نے جان بوجھ کے نہیں کھایا تو میں اثر نہ کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. سانپ ڈنک مارتا ہے وہ چاہے متقی پرہیزگار آدمی ہو اس پر بھی اثر کرے گا, کوئی بہت بڑا بدماش ہو اس پر بھی اثر کرے گا. زہر نہیں دیکھتا کہ شریف آدمی ہے بدماش آدمی, وہ دونوں پر اثر کرتا. جو صورتحال زہر کی ہے یہی صورتحال اس طرح کے کھانے کی. فرق فقط اتنا ہے کہ وہ زہر انسان کے جسم پر اثر کرتا ہے اور اس طرح کا کھانا انسان کی روح پر اثر کرتا ہے, اس کی روح کو دباؤ برباد کر دیتا ہے اور ایسا کر دیتا ہے جیسے مردہ ہو گئی روح. سب سے زیادہ اس کی روح کو نقصان پہنچانے والی چیزیں. اس وقت ہمیں نام یاد نہیں رہا, غالباً علامہ مجلسی کا واقعہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے داماد کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی اس دنیا میں پہلے جائے گا, اس دنیا سے پہلے جائے گا, فوراً خواب میں آ کے بتائے گا کہ اس کو کیا ہوا, وہاں اس کی زندگی کیسے گزر رہی. اچھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ذرا مذاق جیسی معلوم ہو, یا ایک بس چلتی پھرتی جو لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں ایسی بات معلوم ہو, لیکن جو افراد یقین کی اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ نہیں مجھے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو اس کے لیے یہ بات تو طے ہو گئی کہ خدا کے سامنے جانا ہے. چنانچہ دونوں اس منزل پہ پہنچے ہوئے کہ ان کو معلوم ہے کہ خدا کے سامنے تو جانا ہے, مگر یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر اس پر گزرے گا وہ بتائیں. چنانچہ ظاہر ہے علامہ مجلسی کی عمر بڑی تھی, داماد کی عمر چھوٹی تھی, ان کا انتقال پہلے ہو گیا. ایک دن, دو دن, چار دن انتظار کیا انہوں نے کہ بھائی چلو بھیا, فرشتوں کے انٹرویو سے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے, ابھی انٹرویو دے رہے ہوں گے فرشتوں کو, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تم نے کیا 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 نہیں کیا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, چار دن گزر گئے, وہ آئے نہیں. بہت پریشان رہے کہ بھائی انہوں نے علامہ مجلسی جیسا آدمی وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے کیسے ہو سکتا, بہت پریشان ہوئے. ایک سال کے بعد جا کے کہیں علامہ مجلسی ان کے خواب میں آئے, تو پہلے تو شکایت کی, کرے آپ اتنی دیر کے بعد آئے, میں تو بڑا آپ کا انتظار کرتا رہا تھا, مایوس ہو گیا تھا میں تو, کہتا کیا کریں بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا, آپ جیسا عالم بڑی مصیبت میں, آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, ریکارڈ ہے کتابیں لکھنے کا آپ کا, اتنی دین کی خدمت کی, آپ کا آپ کے ساتھ میں مصیبت میں کیسے پھنس گیا؟ کہ بس کیا کریں, ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا کہ وہاں سے اونٹ گزرا تھا, اس اونٹ پر یہ جو چارہ کھلایا جاتا ہے جانوروں کو, وہ چارہ لدا ہوا تھا, سوکھا چارہ وہ لدا ہوا تھا اور وہ اونٹ وہاں سے گزرا تھا. میں کھانا کھا کے وہاں سے نکلا تھا اور کھڑا تھا, اور مجھے خلال کی بہت ضرورت تھی, تو میں نے اس جو گزر رہا تھا چارے والا ہوں وہاں سے ایک تنکا نکالا تاکہ میں اس کا خلال کر سکوں, وہ تنکا میرے گلے پڑ گیا, ایک تنکا. مالک کی اجازت کے بغیر ایک تنکا اگر انسان نکالے تو یہ پریشانی ہو سکتی. لہذا اگر امام حسین کے نام پر جو نیاز کی جا رہی ہے, نام امام حسین کا استعمال ہو رہا ہے نیاز, اور پھر اس میں ایسا کیا جائے, شہزادی کونین کے نام پر جو ایسا کیا جائے کہ نام شہزادی کونین کا اور اس طرح کا عمل ہے, مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کو یہ اپنی قبر میں کس طرح سے جواب دیں, کیا جواب دیں گے. اچھا, ایک تصور جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے, اس کی بھی غلط فہمی پہلے دور ہو جائے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کچھ مقامات پر نیاز بٹ رہی ہوتی ہے, سوکھی نیاز, مثلا بن کباب بانٹ رہے ہیں یا دوسری بسکٹ سوکھی نیاز بانٹ رہے ہیں, تو ایک تصور ذہنوں میں یہ ہے, اور اس تصور کی وجہ سے نیاز لینے کے لیے چھینا جپی ہو رہی ہوتی ہے, اور جتنی نیاز اس کے پاس ہوتی ہے اس میں سے جتنی حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں, اور یہ کہہ کے حاصل کر لیتے ہیں کہ بھائی نیاز ہے, لہذا نیاز میں چھینا جپی بھی جائز ہے. لیکن ستم بالا ستم کہاں, لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں دین کو, ایک تو غلط کام, دوسرا یہ کہ اس غلط کام کو جائز بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں نیاز میں چھینا جب بھی جائز ہو سکتی ہے. اچھا, اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں, دلیل کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ نیاز کس نے نیت کر لی تو اب نیاز اس کی تھوڑی رہ گئی ہے, یہ تو نیاز ہم لوگوں کی ہو گئی ہے, لہٰذا یہ ہمارا مال ہے, ہم جتنا چاہیں لے جائیں. لیکن ایک تو یہ کہ بنیاد غلط کھڑی کی, پھر اس بنیاد پہ جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں وہ اور غلط ہے. ایسا نہیں ہے, اگر نیاز بانٹنے والے نے اپنی نیاز کی ہے اور نیاز کی نیت کر دی ہے اور نیاز کی نظر دے دی ہے, سب کچھ کر دیا ہے, مگر اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے جتنا وہ دے رہا اس سے زیادہ چھینا جپی کر کے لے لیں, اس کی اجازت نہیں. وہ ہم نے ایک لفظ کہا تھا, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, اب یہ بات حقیقت نہیں ہے, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی ملکیت سے نکل گئی, مثلا امام حسین کی ملکیت میں چلی گئی اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بن گئی, ایک فرض کر لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں. لیکن اگر ہم فرض بھی کر لیں تب بھی کیا آیا تھا کہ مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا مثلا, تب بھی اس کو حق اختصاص ہوتا ہے, سب سے پہلا حق اس کا ہوتا ہے, کسی اور مسلمان کا نہیں ہو سکتا حق اختصاص. تو اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ یہ نیاز امام حسین کی بن گئی, تب بھی حق اختصاص اسی کے پاس ہے, چنانچہ جیسے یہ بانٹے گا ایسے ہی وہ نیاز دینا پڑے گا, اجازت نہیں ہو سکتی کہ اس سے زیادہ لے لیں. تو اب یہ کھانے کے بارے میں تصور تھا کہ کھانا کون غصب کرے گا, آپ دیکھیں کتنی ساری مثالیں بن گئی کھانے, اور یہ کھانے ہی کے بارے میں جن ہمارے بزرگ علماء نے سب سے زیادہ احتیاط برتی, وہ اسی اعتبار سے اعلیٰ منزل پہ پہنچے. شیخ مرتضیٰ انصاری, جن کا کمال یہ ہے 1400 برس میں ہمارے ہزاروں بڑے بڑے مجتہدین اور بڑے بڑے نامور قسم کے مرجع گزرے ہیں, مگر کوئی ایک مرجع ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک وقت میں دو دو کتاب حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے سوائے شیخ مرتضیٰ انصاری, ان کی رسائل بھی پڑھائی جاتی ہیں, ان کی مقاصد بھی پڑھائی جاتی ہیں, بنا ہزاروں مجتہدین گزرے ہیں, آج حوزہ علمیہ میں کسی کی کتاب رائج نہیں, چند مجتہدین کی کتابیں رائج ہیں مگر شیخ کی دو دو کتابیں رائے ہیں, یہ بلا وجہ اس منزل پر نہیں پہنچے, ایسے ہی نہیں پہنچتا اس منزل پر. ایک مرتبہ دیکھیں مرجع بن جانے کے بعد پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے, کوئی کمی نہیں ہوتی, مگر جہاں امام کا پیسہ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، جہاں اپنا پیسہ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی، جیب میں سے پیسے نکالے اور ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ شاگرد نے کہا کہ خالی روٹی آپ کیسے کھائیں گے، آپ کو بھوک لگی ہے، روٹی کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے۔ کہ بھائی پیسے نہیں ہے میرے پاس دوسرے، خالی روٹی لے آؤ تو میں روٹی کھا لوں گا۔ میں شاگرد چلا گیا، روٹی والے کے پاس پہنچا اور کہا کہ ویسے تو شیخ صاحب کو روٹی کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے تھا، شیخ صاحب کے لیے روٹی لے جا رہا ہوں میں، مگر ان کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا وہ خالی روٹی۔ اچھا، وہ روٹی کے ساتھ حلوہ بیچنے والا تھا وہ، اس نے کہا کہ روٹی پر اس نے حلوہ ڈالا اور شیخ کہا کہ شیخ صاحب کو دے دینا، اگر وہ ویسے ہی لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ لیں تو ان سے کہنا کہ اچھا یہ ادھار ہے، دو دن چار دن کے بعد جب آپ کے پاس پیسے آئیں تو پیسے دے دیجیے۔ شاگرد بھی خوش ہو گیا، وہ لے کے آیا، شیخ صاحب کے سامنے جب پیش کی شیخ مرتضیٰ انصاری، تو کہا کہ بھائی حلوہ کیسے، میں نے تم سے روٹی منگائی تھی۔ کہا کہ وہ انہوں نے دی ہے، آپ ایسا کیجیے گا کہ اس کو ادھار سمجھے، دو چار دن کے بعد پیسے دے دیجیے گا۔ جب شیخ کا موڈ دیکھا کہ خراب ہو گیا، کہا دو چار دن کے بعد پیسے دیجیے آپ کو ادھار۔ فوراً وہ روٹی اور حلوہ دوبارہ شاگرد کے ہاتھ میں پکڑا، کہا جا واپس، واپس دے گیا۔ تجھے کیا معلوم کہ میں دو دن زندہ رہوں گا، اگر دو دن سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو اس حلوے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کھانے پینے کے بارے میں اس طرح کی احتیاط کر بولا کہ وہ کبھی غیر شرعی اور حرام چیز وہ کسی صورت میں اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے، شکم میں نہیں ڈالتے، اس سے بڑی احتیاط برتتے، تب وہ جا کے اس منزل پہ پہنچتے۔ ویسے تو بات ختم ہو گئی، مگر اختتامی منزل پر ایک بات کا تذکرہ شاید زیادہ ضروری معلوم ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں جس محفل میں، جس مجلس میں، بلکہ جن طلبہ کے درمیان، دینی طالب علم بھی ابھی کچے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ترقی کے منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے کہ اس طرح کی نیاز آ گئی، اس طرح کا کھانا آ گیا، اس طرح کی کوئی چیز آ گئی، اور 50 میں سے 45 لڑکے اس میں ٹوٹ پڑے، تو 5 یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ ہم اکیلے وہ بیوقوف ہیں، وہ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بتانا چاہتے کہ وہ 50 بھی تو کھا ہی رہے نا، کیا ہو جائے گا، تو چلو یہ کھا رہے ہیں ہم بھی جاتے۔ تو یہ 5 شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان 45 کو دیکھ کے مظاہرہ نہیں کرنا۔ اکثر مقامات پہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہو، اکثر مقامات، اچھا میں اکثر مقامات، یہ دینی مقامات کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دنیاوی مقامات میں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں بالکل۔ تو اگر 50 لڑکے ہیں اس میں سے 45 ایک طرف ہو گئے تو 5 بیچارے کیا کریں گے؟ اگر فرض کیجئے کہ 45 میں 49 ایک طرف ہو گئے تو اکیلا ایک بیچارہ کیا کرے گا؟ تو وہ مجبوراً اس طرح سے ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ مگر نہیں، اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے یہ والا کام نہیں کرنا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو یقین جانیے کہ اس کے تقوی و پرہیزگاری کی منزل میں اتنا زبردست اضافہ ہو جائے گا کہ وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کا دین کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک مثال ہمارے اپنے بیٹے کی ہے، مولانا کمیل مہدوی، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ قریب قریب آپ کی عمر کے یا آپ سے ذرا تھوڑے سے بڑے ہوں گے۔ اسکول میں ان کا ایک فنکشن تھا، وہ کون سا فنکشن ہوتا ہے جس میں رخصتی الوداعی پارٹی دیتے ہیں، کون سا، کیا نام ہے اس کا، فیورل، اس کا فنکشن تھا۔ اچھا فنکشن تھا، اس میں 9th والے 10th والے کو پارٹی دے رہے ہوتے ہیں، یا فرسٹ ایئر والے 2nd ایئر والے کو پارٹی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی 9th میں تھے، لہٰذا 9th کے جتنے لڑکوں نے ان سب سے چندہ جمع کیا تھا، ان کی تیاری ہو رہی تھی کہ بھائی اس طرح یہ تھیلی تیار کرو، فلاں تیار کرو، تو سارے 9th کے لڑکے بیٹھ بھی گئے تھے۔ جب تک ٹیچر ان کے سامنے تھا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ٹیچر دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ 50 کے 50 لڑکے بالکل صحیح طرح سے کام۔ مگر جہاں ٹیچر نے منہ موڑا، ان 50 میں سے 49 اس کام میں لگ گئے کہ جو جتنا جلدی جلدی وہ اپنے منہ میں ڈال سکتا ہے ڈال لے، کر لیا۔ اچھا کمیل کے ساتھ اور بھی 2 لڑکے ایسے تھے کہ جو بہت اچھے تھے، دیندار تھے، دیندار گھرانے سے بھی تعلق رکھتے تھے، مگر ان دو نے دیکھا کہ 47 بالکل ایک جیسا کام کر رہے ہیں، تو ہم کو بیوقوف ہیں زیادہ. ان کو دیکھنے کے بعد یہ دو لڑکے بھی جو دیندار ہیں، دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سب، وہ شروع ہو گئے. تو فقط کمیل نے ان سے کہا بھائی تم تو ایسا نہ کرو، کیا کر رہے ہو تم، تم تو ایسا نہ کرو. تو اس وقت ان کو فقط اتنا جواب دیا کہ آپ اس وقت تو خاموش بیٹھ جا، اس وقت تو کچھ نہیں بول. لیکن آج دیکھیے کمیل کس منزل پر پہنچا. فقط اپنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس میں پروردگار کی مدد اور پھر پروردگار کی توفیق بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، جس میں اگر انسان تقوی کی اعلیٰ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، دین کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت کرنا چاہتا ہے، تو سب سے اہم اپنا شکم، اپنے پیٹ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس میں کہیں گڑبڑ نہ ہو پا رہا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.